أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے, پانچویں نشست ہے کہ جس میں ہم عرفان کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں اور جس میں ہم عرفا کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ پہلی اور دوسری صدی میں کون سے عرفا آئے ہیں, عرفا کی اصطلاح کب سے شروع ہوئی ہے, عرفا اور عرفان جو ہے وہ کب سے استعمال ہوا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ بات ہوتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں عرفا یا صوفی کے نام سے کوئی بھی اصطلاح وجود میں نہیں آئی تھی, اور مسلمانوں کے درمیان کوئی گروہ جو تھا عارف یا صوفی کے نام سے نہیں تھا. یہ دوسری صوفی جو ہے وہ دوسری صدی کی پیداوار ہے, اور اس کے بعد تیسری صدی میں پھر یہ سارا سلسلہ چل نکلا ہے. کہتے ہیں کہ ابو ہاشم صوفی جو کوفی کے رہنے والے تھے, یہ دوسری صدی ہجری میں زندگی بسر کرتے تھے. یہ وہ ہیں جنہوں نے رام اللہ یا راملہ فلسطین میں ایک خانقاہ بنائی تھی عبادت کے لیے, جہاں پر عباد و صحات زاہدوں اور عابدوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ تاریخ وفات معلوم نہیں ہے, لیکن دوسری صدی میں یہ جیتے تھے اور زندہ تھے. ابو ہاشم جو تھے, ابو ہاشم صوفی کوفی, یہ سفیانی سوری کے استاد ہیں. سفیانی سوری کون ہیں؟ جو 161 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے, اور یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے, ان کا مکالمہ موجود ہے. شہید استاد متعلق داستان راستان میں کچھ واقعات نقل کیے ہیں. ابو القاسم قشیری جو خود عرفا میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے عرفا کا اور صوفیہ کا, یہ دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نکلسون نے بھی یہ کہا ہے, یہ دوسری صدی کے اواخر میں یہ نام پیدا ہوا ہے. اور پھر کچھ کتابوں میں بھی جو ہے وہ آیا ہے, مثلا کتاب المعیشہ, معیشہ کافی کی پانچویں جلد میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک گروہ تھا جو صوفیہ کا تھا, جس کا سرغنہ اور جو سردار تھا وہ کون تھا؟ سفیان سوری تھا. یہ وہ افراد تھے جن کا مکالمہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ابو ہاشم کوفی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو صوفی کے نام سے جانا گیا ہے. وہ سفیان سوری کا استاد ہے, سفیان سوری جو 161 ہجری میں جس کا انتقال ہوا ہے. الغرض یہ کہ صوفیہ کیوں کہا جاتا ہے, صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صوفی جو ہے وہ صوف سے ہے, اونی لباس گرم لباس کو پہنتے تھے, نرم لباسوں سے اور آرام دہ لباسوں سے اجتناب کرتے تھے, موٹے لباس پہنتے تھے, ٹاٹ کے لباس پہنتے تھے, اذیت دینے والے لباس پہنتے تھے. اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آئمہ کے زمانے میں کئی لوگوں نے اعتراض کیا امام پر. امام صادق کا زمانہ جو تھا اس کے جو طبعی حالات تھے وہ چینج تھے, تو امام اچھا لباس, مرتب لباس, خوبصورت لباس پہن کے آتے تھے. کسی نے اسی ٹائپ کے لوگوں نے اعتراض کیا, تو امام نے اپنا گریبان کھولا اور دکھایا کہ اندر جو ہے وہ سادہ سا معمولی سا لباس ہے. امام کا اصل یہ ہے, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے زمانے کی وضاقتہ کے مطابق محترمانہ لباس پہنو تاکہ صاحب عزت و حیثیت شمار کیے جاؤ. اس وجہ سے صوفیہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص قسم کا لباس پہنتے تھے, دنیا سے زہد اختیار کرتے تھے. زہد زہد منفی ہوتا تھا. ایک زہد اسلامی ہے کہ جس کے اپنے قواعد و شرائط ہیں, اور جس کا اپنا ایک اصول ہے, جس کا اپنا کرائیٹیریا ہے, جس کے اپنے اثرات ہیں, جو اسلام و قرآن نے جس کو پسندیدہ قرار دیا ہے, وہ زہد بہت اچھا ہے. لیکن وہ زہد جو بالکل ہی کنارہ کش ہو جائے انسان دنیا سے, وہ زہد مذموم زہد ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ گروہ کون سا تھا جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو خدمت آپ کی خدمت میں عرض کروں, صوفی عارف کا عارف کہا ہے, معذرت چاہتا ہوں عارف کہا ہے. کہتے ہیں کہ دقیق اطلاعات ہمارے پاس نہیں کہ ہمیں کہ کون لوگ تھے یا کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن سری سقاتی جو 243 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے, ان کے کچھ باتوں سے اور تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں یہ اصطلاح جو ہے وہ رائج ہو چکی تھی. کتاب لمع, لام میم عین لمع, وہ لمع نہیں جو شہید ثانی نے لکھی, وہ لمع ہے آخر میں ہے, ہے لمع. یہ کتاب اللمع ابو نصر سراج توسی نے, جو عرفان و تصوف کی بڑی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے, وہاں پہ نقل کیا ہے کہ دوسری صدی کے پہلے ہاف میں ٹھیک ہے نا یہ اصطلاح رائج ہو گئی تھی. بہرحال خلاصہ یہ کہ پہلی صدی ہجری میں کوئی گروہ بنام عارف یا عرفا یا صوفی موجود نہیں تھا, یہ سب دوسری صدی اور اس کے بعد تیسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے بھی رسول اللہ کے صحابہ تھے وہ سب سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے, اس کے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس نام سے نہیں جانا گیا, حتیٰ کہ سلمان و ابو ذر بھی ایک درجہ ایمان پہ نہیں تھے, سب کا ایمان کا درجہ الگ الگ تھا. اسی لیے حدیث میں ہے سفینۃ البحار میں محدث قمی نے کہ حدیث نقل کی لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ, اگر ابو ذر کو علم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے, اس کو قتل کر دیں گے. یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے جو ہے وہ در حقیقت بہت فرق پایا جاتا تھا صاحب میں, اور اتنا کہ اگر ابو ذر جو ہے ان کو اندازہ ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ شاید ان کو قتل کر دیں. کہنے کے مقصد یہ کہ یہ اختلافات موجود تھے, اور یہی وجہ ہے کہ تشیع نے صحابیت کا جو معیار قرار دیا ہے وہ صرف رسول کا ساتھ ہونا نہیں ہے بلکہ صحابیت کا حقیقی معیار کیا ہے کہ وہ ولایت کے تابع ہو. اگر یہ ولایت رسول اللہ کے زمانے تک تھی, کوئی نبی جو ہے کوئی صحابی جو رسول کے زمانے میں انتقال ہو گیا, رسول اللہ کا مطیع تھا, پیروکار تھا, اتباع کرنے والا تھا, انتقال ہو جائے اس کی عظمت و سلامہ, بہت اچھا, اب رسول کی زمانے میں ہی انتقال کر گئے. لیکن اگر کوئی صحابی رسول کے زمانے میں تھا اور اس نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو اس صحابیت کا تو کوئی معیار ہمارے پاس نہیں, یعنی ہم اس کو صحابی نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے تمہاری صحابیت جو ہے وہ ولایت کی کسٹ پر کی جائے گی. ولایت اگر رسول کے ساتھ ہے بہت اچھا ہے, لیکن اگر تم اسی ولایت کی دوسری فارم جو علی مرتضی علیہ السلاۃ والسلام کی صورت میں امامت کی صورت میں ہے اگر اسے تسلیم کرتے ہو تو پھر تمہاری صحابیت کا معیار ہے سلام کو پر. لیکن اگر جتنا بڑا صحابی بھی کیوں نہ, اگر ولایت کے معیار پہ پورا نہیں اترے, امامت کے معیار پہ پورا نہیں اترے, ولایت و وصایت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے معیار پہ پورا نہیں اترے تو وہ جو ہے در حقیقت ہم اسے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری صدی کے عرفا, جن کا پہلا نام حسن بصری کا ہے, ٹھیک ہے. اور حسن بصری 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, 22 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے, 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے, یعنی تقریباً 88 سال کے تھے, ٹھیک ہے, جن میں سے 9 حصے انہوں نے پہلی صدی میں گزارے ہیں, لیکن یہ کبھی عارف کے نام سے صوفی کے نام سے معروف نہیں ہوئے اور ان کو کبھی بھی صوفی کے نام سے نہیں جانا گیا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی حقوق اللہ, رعایت حقوق اللہ کے حقوق کی رعایت کرنا, پابندی کرنا. اس کتاب کو تصوف کی اولین اور ابتدائی کتابوں میں شمار کیا گیا ہے. نکلسن جو ایک بہت بڑا مستشرق ہے اس نے لکھا ہے کہ وہ پہلا مسلمان جس نے صوفیانہ روش اور زندگی کو لکھا ہے وہ حسن بصری ہیں, اور انہوں نے جو ہے بڑی بہت ساری چیزوں کو حل کیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب حسن بصری تک پہنچتے ہیں, اور پھر وہاں سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں. جیسے ابو سعید ابو الخیر ابن ندیم نے فہرست میں اپنے مقالے کی پانچویں جلد میں لکھا ہے, اسی طرح ابو محمد جعفر خلدی نے, ٹھیک ہے نا, اپنے سلسلے کو حسن بصری سے ملایا ہے. اور حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے اصحاب بدر میں سے تقریباً 70 افراد کو, 70 صحابہ کے زمانے کو در کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اہل سنت جتنے بھی ہیں وہ سب اپنے روحانی سلسلوں کو کس سے جوڑتے ہیں, مولا کائنات سے جوڑتے ہیں. یہاں پر میں ایک گفتگو کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے در حقیقت روحانی طور پر اپنا کو جوڑنا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری جیسے افراد کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کا جانشین ہونا دو ہے، ایک سیاسی اور ایک غیر سیاسی. سیاسی جو خلفائے راشدین کے پاس آئی ہے، اور غیر سیاسی جو ہے وہ کس کے پاس آئی ہے؟ وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت امام حسین، امام حسین اور باقی ائمہ طاہرین کے جن کے نام درج کیے گئے ہیں کتابوں میں، 12 ائمہ کے، ان کے پاس آئی ہے. اول تو یہ کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ سیاسی اور غیر سیاسی ہے، روحانی غیر روحانی ہے؟ رسول اللہ کے منظور تو مولا ہو فہد مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ نہیں کہا کہ میں جس کا سیاسی مولا ہوں جس کا روحانی مولا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اور غیر سیاسی، روحانی اور غیر روحانی، یہ رسول اللہ نہیں کہہ رہے. رسول کی زندگی میں ایک ہی معنی ہے ولایت کا، وہ کیا ہے؟ میرا جانشین، میرے بعد امر خلافت کو ہدایت کے ہاتھ میں لینے والا. ایک نواب کے، ایک نواب آ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب میرا مہمان آئے تو انار لے کر آنا، اور جب دسترخوان میں بیٹھے تو کئی انار لے کر آنا. اب جیسے ہی وہ نواب گھر پہنچا باہر، تو یہ ملازم دوڑا اور اپنے آقا اور نواب کے کہنے کے مطابق انار لے کر آیا. کون سا انار؟ جو جلایا جاتا ہے. پھر جب دسترخوان میں بیٹھ کے پھر انار لے گئے. کون سا انار لے کے آیا؟ جو کھایا جاتا ہے. یعنی اس غلام کو پتا ہے کہ انار کے دو معنی ہیں، ایک انار جو کھایا جاتا ہے، ایک انار جو جلایا جاتا ہے. کھانے والا انار جو ہے وہ جلائے جانے والے انار کی طرح کی جگہ نہیں آ سکتا، جلائے جانے والا کھانے والے کی جگہ نہیں آ سکتا. یہ اس کو معلوم ہے. کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم کہ ولایت کا کیا معنی ہے؟ اور وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت جو ہے در حقیقت کیا ہے، یعنی اس امر امام کو قبول کرنا ہے. یہ سیاسی اور روحانی آپ کی اور میری اصطلاح ہے. طاہر القادری صاحب معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کی اصطلاح ہے، یہ آپ کی تفریق ہے، یہ آپ کی ایجاد ہے، یہ آپ کا اختراع ہے. رسول اللہ نے کہا من کنت مولاہ فہد علی مولا، میں جس کا روحانی مولا ہوں اس کا روحانی مولا علی ہے، یا میں جس کا سیاسی مولا ہوں اس کا سیاسی مولا خلفائے راشدین ہے؟ ہرگز نہیں. یہ میری اور آپ کی اصطلاح. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جتنے روحانی سلسلے ہیں، جتنی روح ہدایت ہے اور عظمت ہے، وہ سب مولا کائنات سے. یعنی آپ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہدایت چاہیے، اگر کوئی نورانی چاہیے، اگر کوئی سعادت چاہیے، اگر کوئی ترقی چاہیے روحانی طور پر، دین اسلام کو سمجھنا ہے، تو پھر آپ کو مولا علی تک پہنچنا ہوگا. اور یہی وجہ خلفائے راشدین گاہے بگاہے حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر نظر مدد مانگتے ہوئے، 70 سے زیادہ مقامات پر لولا علی لہلک کا عمر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہو تو عمر تباہ ہو جاتا، علی نہ ہو تو عمر مثلا ناکام ہو جاتا. یہ سلسلے سارے نقل کیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں، پھر اگر آپ ان کو سیاسی طور پر تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ جناب سیاسی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا فالو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہم نے تو عمران خان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ حاکم ہوتا ہے، ولی امر ہوتا ہے، وہ اولی الامر منکم ہوتا ہے. اسی ضیاء الحق کے زمانے میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے جو اسلامائزیشن کا ڈرامہ رچایا تھا، اسی شاہراہ فیصل پر جہاں ریجنٹ پلازا ہے اسی کے سامنے جو ہے پل اب بن گیا ہے، وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جہاں پہ لکھا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو صاحبان حکومت ہیں اولی الامر صاحبان حکومت ترجمہ کیا گیا، ان کی اطاعت کرو. تو ان کے یہاں تو اصلاً حرام سمجھا جاتا ہے ہمارے اہل سنت کے یہاں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے حکومت تک پہنچ جائے، لہٰذا اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. لیکن آج جو ہے اپنی نظریے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کون؟ مولانا فضل الرحمان مثلا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم تو حسینی ہیں، وقت آیا تو آج حسینی بن گئے، اور یزید اور جو ہے یزید کو یزید بنا دیا آپ نے مثلا امام خان کو، اپنے ہی عقیدے کی در حقیقت دھجیاں اجھڑ دی. تو اگر کوئی سیاسی طور پر آ بھی جائے تو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ نماز میں تبدیلی کر دے، وہ حیا علی خیر لمن نکال دے، وہ تراوی کو لے کر آ جائے، اگر تراوی اس طریقے سے جیسے کہ معروف ہے اہل سنت میں وہ مثلا موجود ہو روایات میں، یا اسی قسم کے متا کو حرام کر دے کہ رسول اللہ کے دور میں تھا، یہ حرام کرنا، نکالنا، اضافہ کرنا، یہ سیاسی لیڈر کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ جبکہ آپ تسلیم کہتے ہیں کہ روحانی طور پر علی در حقیقت رہنما ہے. لہذا بہرحال تو یہ ایک سوال ہے. تو اسی طریقے سے مالک بن دینار، ٹھیک ہے نا، اہل بصرہ سے، اور یہ بھی 131 میں انتقال ہوا. ابراہیم اودھم اہل بلخ سے، یہ بادشاہ تھے، بعد میں انہوں نے سب چھوڑ دیا، یہ بھی جو ہے اہل تصوف تھے، اور ان کی بہت ساری داستانیں جو ہے مولانا رومی نے مثنوی میں بیان کی ہیں. 161 میں انتقال ہوا ہے. رابعہ ادویہ, ٹھیک ہے نا, یہ چوتھی بیٹی تھیں اپنے خاندان کی, لہذا ان کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے. اور 135 136 میں ان کا انتقال ہوا ہے. ابو ہاشم صوفی کوفی, یہ اہل شام تھے, ان کا بھی انتقال 165 میں ہوا ہے جیسے لوگوں نے کہا ہے. شقیق بلخی ابراہیم اودھم کے شاگرد ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی کی ہے مکہ کے راستے میں, اور ان سے بہت ساری کرامات کو بھی نقل کیا گیا ہے. 153 یا 174 یا 184 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس المعروف قرخی جو بغداد کے رہنے والے ہیں, ان کے والد کا نام فیروز تھا, یہ ایرانی تھے اور یہ بھی بڑے عرفاء و صوفیوں میں شمار کیا جاتا ہے, اور حضرت امام رضا سے بھی نزدیک رہے ہیں, ان سے بھی قلب فیض کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ در حقیقت 200 یا 206 میں کا انتقال ہوا ہے. فضیل بن عیاض, یہ ایک رہزن تھا, وہ واقعہ ہے کہ یہ جب دیوار کود رہا تھا تو گھر والا نماز پڑھ رہا تھا, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل یاد خدا سے گڑگڑائیں, تو انہوں نے کہا وقت آ گیا توبہ کر لیتے ہیں. اور پھر جو ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ آئمہ سے بھی جو ہے مربوط رہا ہے, امام صادق سے بھی مربوط رہا ہے. الغرض یہ کہ اس نے توبہ کی, اور پھر جو ہے در حقیقت یہ شخص توبہ کر کے عرفہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ فضیل 187 ہجری میں اس کا انتقال ہوتا ہے. تو غلط یہ کہ یہ عرفہ کی ایک مختصر سی داستان تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تیسرے اور چوتھے صدی کے عرفہ و صوفیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنی میں عرفان کی حقیقت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.